نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. حضرات مشائخ، اکابر علماء، عزیز فاضلین دارالعلوم اور طلبہ کرام و سامعین و حاضرین، اللہ جل شانہ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ آج اس قدر فرحت و سرور ہے اور دل خوشی سے معمور ہے. گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بچھڑی ہوئی اولاد، برسوں سے جدا ہوئی اولاد آج مل گئی. ایک باپ کو بچھڑی ہوئی اولاد کے مل جانے پر جس قدر خوشی اور مسرت ہو سکتی ہے، آج اپنی اس روحانی اولاد کے مل جانے پر اتنی ہی یا اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی نصیب ہے. 50 سال کا یہ طویل عرصہ کتنے فاضلین دارالعلوم سے فراغت حاصل کر کے گئے، کہاں کہاں گئے، کس کس علاقے میں پہنچے، کن کن مشاغل میں جا کر وہ لگے. زندگی میں ان سب کو یکجا اس طریقے سے اکٹھا ہو کر ملنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں تھی. اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے صدر جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی کو اور نائب صدر جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کو، اور ان تمام اساتذہ کرام کو کہ جن کے قلوب میں اللہ نے یہ القا کیا کہ ایسا کوئی اجتماع ہونا چاہیے جس میں یہ ساری اولاد بیک وقت جمع ہو، ان کے حالات اور کوائف بھی ہمیں معلوم ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر وہ اعزاز اور وہ دستار فضیلت رکھ دی جائے جو زندگی بھر ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے. دستار بندی کا یہ جلسہ کہنے کو تو یہ ایک اہل علم کی روایت ہے یا اہل علم کی ایک رسم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر پر دستار کا رکھ دینا یہ خود حدیث نبوی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ حضرات اہل علم ہیں، آپ نے سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی اور ترمذی میں روایات پڑھی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصد لہا بین یدی و خلفی، آپ نے میرے سر پر عمامہ باندھا اور اس کے دونوں حصے آگے اور پیچھے ڈال دیے. اسی طریقے پر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ رازی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک خچر پر ایک شخص کو دیکھا، وہ علیہ امامت سودا، فقال کسانیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر پر سیاہ پگڑی باندھے ہوئے تھے، انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پگڑی مجھے عطا فرمائی. اس لیے یہ محض اہل علم کا شعار بے اصل نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے. اہل علم نے پھر اس کو اپنے فاضلین کے لیے ایک نشان اور علامت قرار دے دی. پہلے زمانوں میں اہل علم کا شعار بدلتا رہا ہے، کسی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی کی منقبت کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی کو اعزاز دینے کے لیے شعار تبدیل ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا رجال کی کتابوں میں کہ علامہ خیالی رحمہ اللہ، جن کا آج کل لوگ شاید نام بھی نہ جانتے ہوں، کتاب کا پڑھنا پڑھانا تو بہت دور کی بات ہو گئی، علامہ خیالی رحمہ اللہ نے جب خیالی لکھی تو وہ کہنے کو تو شرع عقائد کی شرح اور حاشیہ ہے، لیکن وہ دقیق ترین کتاب ہے. اس زمانے کے اندر جو شخص خیالی پڑھایا کرتا تھا تو عمرہ اور خلف اور سلاطین حکومت کا یہ معمول تھا، جو اہل علم تھے اور قدر شناس تھے اہل علم کے، کہ جو خیالی پڑھاتا تھا اس کے مکان پر جھنڈا گاڑا جاتا تھا. جھنڈا لگایا جاتا تھا اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ اس قدر بڑا عالم ہے اور ایسی علمی صلاحیت کا حامل ہے کہ یہ خیالی پڑھا سکتا ہے. گویا کہ اس کی فضیلت کے اظہار کے لیے یہ شعار تھا کہ اس کے مکان کے اوپر علم और झंडा गाड़ देता है। जब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमहुल्ला ने ख्याली का हाशिया लिख दिया, अगरचे वो हाशिया खुद मुस्तकिल एक ऐसी किताब है कि जिसका हल करना कोई खेल नहीं, लेकिन ताहम ख्याली बहुत हद तक उससे हल हो गई। मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमहुल्ला ने जब हाशिया लिखा तो उसके बाद से ये रिवाज और ये रस्म खत्म हो गई कि ख्याली पढ़ाने वाले के मकान पर झंडा गाड़ा जाए, और यूं समझा जाने लगा कि अब ख्याली का पढ़ा लेना कोई दुश्वार बात नहीं रही, इसलिए कि हाशिया ऐसा आ गया है कि अब ख्याली गोया के हल हो गया। इसी तरीके से अहले इल्म की फजीलत के एतराफ में मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी के हालात में लिखा है कि शाहजहां उनको हर साल या कुछ वक्फे के साथ सोने में तुलवाया करता था। एक तरफ उनको बिठला पलड़े के अंदर उनको बिठलाया जाता था और दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में सोना भर दिया जाता था। उनके वजन के बराबर जितना सोना होता था वो खुद मुल्ला सियालकोटी को दे दिया जाता था। तो ये तमाम वो चीजें हैं दर हकीकत जो अहले इल्म की फजीलत के एतराफ के तौर पर और उनकी फजीलत के इजहार के तौर पर अहले इल्म के तबके के अंदर राइज हैं, और दस्तार बंदी की जो ये एक रिवायत है इसका तो सबूत खुद मैंने जैसा कि अर्ज किया है कि हदीस से मिलता है। हमारे तलबा और अहले इल्म आम तरीके पर ये समझते हैं कि ये हदीस की असनाद ये एक कागज है, दस्तार ये एक कपड़ा है। चुनाचे बाज लोग यहां मौजूद होते हुए किसी को अपना वकील बनाकर भेज देते हैं कि जाकर मेरी सनद ले आना। मेरा मामूल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं ऐसे किसी तालिब इल्म की सनद ना जारी करता हूं ना उसकी सनद पर दस्तखत करता हूं जो यहां होते हुए अपनी सनद किसी दूसरे से मंगवाए, इसलिए कि उसने सनद की कदर नहीं पहचानी, वो इसका अहल नहीं। इत्तेसाले सनद के लिए बसरे से लोग शाम का सफर करके जाया करते थे, महीनों का शद्द रिहाल करते थे, मशाक के सफर बर्दाश्त करके वो दूर दराज इलाकों में जाकर सिर्फ सनद मुत्तसिल हासिल करने के, इत्तेसाले सनद के लिए, हालांकि रिवायत उनको पहुंची हुई थी। आज हमारे यहां तलबा में इस बात की कोई ना ख्वाहिश मौजूद है कि हमें अपने असातिज़ा से मिलकर और इस तरीके से इत्तेसाले सनद का एहतमाम करने के लिए खुद हाजिरी दी जाए। जब तक सनद पर दस्तखत न हो जाएं तो सनद का तहक्कुक ही नहीं होगा, गोया के उस्ताद से सनद का राबेता ही जब कायम होता है जब उस्ताद के दस्तखत सनद पर हो जाते हैं। इसी तरीके से बाज तलबा दस्तार के सिलसिले में, जैसा कि इस मौके पर सामने आया, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो आ सकते थे और खुद आकर अपने असातिज़ा के हाथों से अपने सर पर दस्तार बंदी कराते तो उनके लिए ये बाइस एजाज भी था, बाइस मसर्रत भी था, बाइस सआदत भी था। लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज करके दूसरों को वकील बना दिया। मेरी नजर में इन्होंने भी उसकी कदर नहीं पहचानी। दस्तारे फजीलत कोई कपड़ा नहीं है, ये मलमल की पगड़ी जो आज सरों के ऊपर रख दी गई है, आप इससे कीमती पाज की पगड़ी भी खरीद सकते हैं और सरों पर बांध सकते हैं। لیکن یہ اعزاز جو اظہار فضیلت کے طور پر اساتذہ کرام منتظمین جامعہ کی طرف سے آپ کو پیش کیا گیا، بتلائیے کہ یہ سعادت دوسرے کپڑوں میں آپ کیسے حاصل کر سکے؟ وہ کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اسی طریقے سے سند وہ ایک معمولی کاغذ ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اپنے اساتذہ کرام کی شہادات اور ان کے دستخط، یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو آپ کا سلسلہ، یہ سلسلت النور آپ سے لے کر ذات رب العالمین تک مربوط کر دیتا ہے. آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. سند کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے استاد سے، جن سے حدیث آپ نے پڑھی ہے، آپ نے اپنا سلسلہ ان سے مربوط کیا، استاد کا اپنے استاد سے سلسلہ مربوط اور متصل ہے، ان کا اپنے استاد سے ہے، ان کا اپنے استاد سے ہے، حتیٰ کہ صاحب کتاب جو امام ہیں، محدث ہیں، ان سے سلسلہ مربوط ہو گیا. آگے چل کر ان کا سلسلہ ان کی سند متصل کے ساتھ حضرات صحابہ تک پہنچا، ان سے مربوط ہو گیا. صحابہ کے واسطے سے وہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مربوط ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی سلسلے کا منسوب ہو جانا، یہ گویا کہ حق جل شانہ کی ذات سے مربوط ہونا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ وحی متلو ہو یا وحی غیر متلو ہو، اللہ جل شانہ سے اس کا تعلق قائم ہے. جبرائیل کے واسطے سے گویا کہ وہ علوم وحی اور علوم نبوت جو مشکات نبوت کے اوپر نازل ہوئے، قلب نبوت کے اوپر جن کا ورود ہوا، وہ صحابہ کرام کے واسطے سے، ائمہ مجتہدین کے واسطے سے آج ہم تک پہنچے ہیں. یہ وہ سلسلۃ النور ہے، اس میں سے اگر ایک کڑی بیچ میں سے نکال دی جائے تو سارا سلسلہ تاریخ ہو جائے گا، مظلم ہو جائے گا. اس لیے اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ہمارے اکابر اور اسلاف بڑی محنتیں اٹھایا کرتے تھے، اس کی قدر شناسی ہونی چاہیے. اور یہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے، دستار باندھی جاتی ہے، میرے عزیزان محترم، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دستار فضیلت جو آپ کے سر پر رکھی گئی ہے، اس کا ہر ایک پیچ و خم یہ آپ کی ذمہ داری کا آپ کو احساس دلانے کے لیے ہے. جتنے اس پگڑی کے اندر پیچ ہیں، اتنی ذمہ داریوں کا بار آپ کے سر کے اوپر رکھتے ہیں. گویا کہ آپ کے اساتذہ نے آپ پر یہ اعتماد کیا کہ وہ جن علوم نبوت کے حامل تھے، ان کو اپنے اساتذہ کرام سے جو علوم نبوت پہنچے تھے، انہوں نے بطور امین کے آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کے حقوق کو پہچانیں گے، حقوق آپ ادا کریں گے، ان ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں گے. آپ اگر اس پگڑی کو لے جا کر بالائے طاق رکھ دیں، یا محض اس کو اپنے لیے باعث سے زینت و افتخار سمجھیں، تو آپ نے اس کی قدر شناسی نہیں. گویا کہ یہ علوم نبوت کی وہ ذمہ داریاں آپ کے سر کے اوپر ڈال دی گئیں، آپ کے سر کے اوپر رکھ دی گئیں، جو اساتذہ کرام کے واسطے سے آپ تک پہنچی ہیں، اور علامت کے طور پر پگڑی کو اس کا مظہر بنا کر آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. اس لیے آپ امین ہیں ان تمام روایات اہل علم کے، آپ حامل ہیں ان تمام ذمہ داریوں کے کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اہل علم کو سونپی جاتی. حق جل شانہ نے قرآن کریم کی ان آیات میں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت زمین و آسمان کے اوپر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے خوف زدہ ہو، ان ذمہ داریوں کو نبھانے اور پورا کرنے سے خوف زدہ. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کی ذمہ داری کو اس پیکر خاکی انسان نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا. یہ امانت کون سی امانت ہے جس کے بارے میں زمین و آسمان اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں؟ پہاڑ جیسے سنگلاخ وہ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کون سی امانت؟ اہل علم حضرات کا مجمع ہے، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، صرف اشارتاً عرض کر دینا کافی ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کے تو بہت سے اقوال ہیں، لیکن اس میں قول راجح جو امام بغوی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد تمام وظائف دین ہیں اور تکلیفات شرعیہ ہیں. وہ تکلیفات شرعیہ جو اختیاری طریقے پر جن کی ادائیگی کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام تکلیفات شرعیہ اور وظائف دین وہ مراد ہیں امانت سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تکلیفات شرعیہ اختیاریہ کو نہ زمین برداشت کر سکتی تھی نہ آسمان متحمل ان کی ادائیگی کا ہو سکتا تھا، اور نہ سنگلاخ پہاڑ اس کا حق ادا کر سکتے تھے. یہ تو کوئی ایسی ہی مخلوق ہونی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہو، صفت اختیار سے اس کو مزین کیا ہو، اور وہ پھر آگے بڑھ کر اپنے اختیارات کو اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش کرے اور ان کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے بعض کلاموں سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد در حقیقت انسان کی وہ استعداد اور وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالی کی تجلیات ذاتیہ کا مظہر بننے کی اہل ہے، یعنی جو اللہ کی تجلیات ذاتیہ کا مظہر بن سکتی ہے وہ استعداد اور وہ صلاحیت وہ مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بعض تجلیات صفاتیاں ہیں اور بعض تجلیات ذاتیاں ہیں، باقی مخلوق میں تو اللہ تعالی کی تجلیات صفاتیہ کا ظہور ہوتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماہیت میں ایسی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ حق جل شانہ کی تجلیات ذاتیہ کا مظہر بن سکتا. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت جو انسان کو عطا کی گئی، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ میں جو حق تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کا در حقیقت منشا یہی استعداد ہے جو اس کے اندر ودیت رکھی، اور کسی مخلوق میں یہ استعداد چونکہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس کو خلافت کا منصب عطا نہیں کیا جا سکتا. یہی صرف اس استعداد کا متحمل اور حامل ہے لہذا منصب خلافت کا اہل بھی اسی کو قرار دیا. اتنا بڑا منصب مل گیا, منصب پر انعام کیا مل رہا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا, کہ حد درجے ظالم ہے, بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا نادان ہے. یعنی کام تو وہ کر لیا کہ جو زمین و آسمان اور پہاڑ نہ کر سکے, اور اللہ کی طرف سے تمغہ جو مل رہا ہے انعام کا وہ یہ ہے کہ بہت بڑا ظالم, بے انصاف اور بہت بڑا نادان, دونوں مبالغے کسی ہوئے. حضرات مفسرین اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف آراء رکھتے ہیں, لیکن یہاں جو ایک بہت محقق اور واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ انسان کے کسی نقص اور عیب کو اس جگہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ انسان کی خوبی اور کمال کو بیان کیا. انسان کو جو فرمایا گیا کہ انہو کان ظلوما جہولا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بالفعل اگرچہ یہ ظلوم ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت اور استعداد عدول بننے کی ہے. ظلوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صلاحیت عدول بننے کی. تقابل کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں, ایک تقابل عدم و ملکہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بالفعل وہ چیز موجود نہیں ہے اس میں صلاحیت اس کے وجود کی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ اس وقت تو یہ ظلوم ہے لیکن اس میں قابلیت ہم نے اس بات کی رکھ دی ہے کہ یہ بہت بڑا عدول بن سکتا ہے. بالفعل اگرچہ اس نے جہالت کا کوئی نادانی کا کام کر لیا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت اور استعداد وہ ہے کہ یہ بہت بڑا علوم بن سکتا ہے. تو گویا کہ حق تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تیرے اندر ہم نے ودیت رکھ دی ہیں یہ دو صفتیں کہ تو انتہائی اعلی درجے کا عادل بھی بن سکتا ہے اور اعلی درجے کا تو عالم بھی بن سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں صفتیں کسی کے اندر موجود ہوں گی تو منصب خلافت کا وہی اہل قرار ہے. اس لیے کہ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ علم صحیح ہو, اور علم صحیح کا نفاذ کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ عدالت پائی جائے. لہذا تیرے اندر ہم نے علم کی اعلی قابلیت اور صلاحیت بھی رکھی ہے اور تیرے اندر عدالت کی بھی اعلی شان ودیت رکھی ہے, لہذا تو منصب خلافت کا پوری پوری طریقے سے ہے. جس کا مطلب حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظ کے مطابق یہ ہوا کہ گویا کہ اس انسان کو دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے ان دونوں صفتوں کے ساتھ مزین فرما کر اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ نظام خلافت ربانی کو ان خطوط کے اوپر نافذ کر سکے کہ جو منشاء خداوندی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اسی لیے اس کا انتخاب. فرشتوں نے یوں کہہ دیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ زمین میں جا کر لڑے جھگڑے گا, خون ریزی کرے گا, دنگا فساد مچائے گا, اس کو خلیفہ کس لیے بنے؟ حق تعالی نے دو جواب عطا فرمائے, ایک جواب حکیمانہ جواب دیا گیا ہے اور ایک حاکمانہ. حاکمانہ جواب دے کر خاموش کر دیا گیا. فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تمہیں کچھ پتا نہیں. مجھے پتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہوگا, مجھے پتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہوگی, اس میں کیا میں نے صلاحیتیں رکھی ہیں رکھوں گا, یہ میں جانتا ہوں. تمہیں اس کا پتہ. لہذا وہ صلاحیتیں جن کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یہ وہی صلاحیتیں ہیں کہ جو اس کے علوم ہونے کی اور عدول ہونے کی طرف اشارہ کرتی. حاصل اس کا یہ ہے کہ گویا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو، سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام کو زمین کے اندر خلافت ربانی کو نافذ کرنے کے لیے پیدا فرمایا. خلافت کا فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ نظام خلافت ربانی دنیا میں نافذ کیا، کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جو ہم سب کے جد امجد اور اول الانسان اور اول البشر ہیں، وہ اپنے زمانے کے اندر اللہ جل شانہ کے اس مکمل نظام کو جو اللہ جل شانہ کا مطلوب تھا اپنے اس عرصے حیات کے اندر اس زمین کے اندر نافذ نہیں فرما کر گئے، اس لیے کہ ان کی عمر ہی اتنی تھی کہ وہ اس نظام کو اس زمین کے اندر مکمل نافذ نہیں کر سکتے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے آئے، نظام ربانی خلافت ربانی کے نظام کے اندر ترقیات ہوتی چلی آئیں. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ جل شانہ نے ان کی اولاد میں ایسے انبیاء کرام پیدا کیے، انبیاء بنی اسرائیل آئے، کہ جنہوں نے بہت حصہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا جو اس عالم میں مطلوب تھا دنیا کے اندر نافذ کیا اور کرنے کی کوشش فرمائی. اخیر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، گویا کہ وہ آغاز جو آدم علیہ السلام سے نظام خلافت اور نظام ربانی کے دنیا کے اندر نافذ کرنے کا تھا، اب اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان تو ہو گیا تھا کہ خلافت ربانی کے لیے آدم کو پیدا کر رہا ہوں، لیکن خلافت ربانی کی تکمیل آدم کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانی مقصود تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل اور تتمیم کر دوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرا. لہذا معلوم ہوا کہ آپ تکمیلہ اور اتمام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف، اسی لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری نبوت کا فیصلہ تو بہت پہلے فرما لیا، کن تو نبیم و آدم و بین الماء والتین، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، میری نبوت کا فیصلہ ہو گیا، وہ آدم و بین الماء والتین اور آدم کا بھی پتلا ہی تیار ہو رہا ہے، وہ آب و گل کے درمیان ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز بھی ظاہر فرما دیا گیا کہ آدم و بین الماء والتین، اور اس کا تتمہ اور تکمیلہ بھی بیان فرما دیا کہ کن تو نبیا و آدم و بین الماء والتین، میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تتمہ اس کے ذریعے سے ہوگا، آغاز ان کے ذریعے سے ہوگا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گویا کہ اس پورے عالم کے لیے علت غیہ ہے، مقصود ہے. آپ حضرات سب اہل علم ہیں، آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ علت غیہ
وجود ذہنی کے اعتبار سے سب سے مقدم ہوا کرتی ہے اور وجود خارجی میں سب سے مؤخر ہوا کرتی ہے. وجود ذہنی کے اندر سب سے مقدم ہوتی ہے اور وجود خارجی میں سب سے مؤخر ہوا کرتی ہے علت غائیہ. تو گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذہنی تو اس وقت آ چکا تھا کہ آدم ابھی پوری طریقے سے وجود میں نہیں آئے. آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا ہے. وجود ذہنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے ہو چکا ہے. یہ ہے وہ علت غائیہ کا وجود ذہنی جو سب سے مقدم ہے. لیکن اس علت غائیہ کا وجود خارجی سب سے آخر میں آ رہا ہے. فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, مجھے اللہ نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہ ہے وجود خارجی. تو یہ وہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا, نظام خلافت اور حق جل شانہ کے اس مطلوب کو دنیا میں نافذ کرنے کا, اس کا تکمیلہ اور تتمہ اس علت غائیہ کے اوپر آ کر پورا ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خارجی دنیا میں تشریف آوری. اس لیے حجت الوداع میں اعلان فرما دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا, نعمت بھی تام کر دی اور اسلام کو دین بنا کر تمہارے لیے راضی ہو. تکمیل دین کا اعلان ہو رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ اسلام جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں اصولی طور پر مشترک تھا, آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ادا کرنے کا. یہ سب تکمیلہ ہے. اور اس نظام اور اس پروگرام کو جو اللہ جل شانہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر بیان فرمایا تھا, اس کی تکمیل آ گئی. اس لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے کہ نظام کی تکمیل ہو چکی ہے اور جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظامت خلافت ربانی کے اصول بیان فرما دیے, ان اصول کو اللہ کے نبی نے واضح طریقے پر امت کے لیے بیان کر دیا, لیکن ان کی تفصیلات اور نوازل اور حوادث وہ ہر زمانے کے اندر آتے رہیں گے. یہ خدمات اللہ جل شانہ نے علماء امت کے حوالے پر, اس لیے آپ نے فرما دیا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, اگرچہ اس روایت کے اوپر کلام ہے لیکن مفہوم اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. علماء کو وارث بنا دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انہوں نے کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑے, انما ورثوا العلم, انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا. اس لیے اہل علم اس ذمہ داری کو, اس امانت کو, اس خلافت ربانی کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں. ان کی تفصیلات ہر زمانے کے اندر بروئے کار لانے کے لیے ان کو مستعد ہونے کی ضرورت ہے, جو اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علماء کے کاندھوں کے اوپر ڈالے. اس لیے حضرات علماء در حقیقت بہت بڑی ذمہ داری کے حامل ہیں. وہ کام جس کا اجمال تھا, وہ کام جس کے صرف اصول طے تھے, تفصیلات اور فروع اس کی مکمل طریقے پر سامنے نہیں آئی تھی, ہر زمانے کے اندر علماء کو ان چیزوں کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے, ان کو بروئے کار لانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو دنیا کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میرے عزیزان محترم,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئی. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس وراثت نبوت کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. مبارکباد، صد مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اہل علم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ورثائے نبوت کے اندر شامل فرمایا، جن کو اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کے اصول و فروع اور اس کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر. آپ نے حدیث کی کتابوں میں روایت پڑھی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے میرے بارے میں کس چیز کا ارادہ فرما رکھا ہے، میرے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا، دنیا میں کوئی شخص یہ بات نہیں بتلا سکتا. صرف اہل علم بتلا سکتے ہیں، علماء ربانیین بتلا سکتے ہیں، علماء حقانی بتلا سکتے ہیں، وہ بتلا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فہم لطیف عطا فرما دیتے ہیں. فقاہت کے معنی ہے دین کی سمجھ، فہم لطیف، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو جس کو اللہ نے یہ نصیب فرما دی تو گویا کہ اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ فرما لیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب یہ دولت مجھے عطا فرمائی، یہ سعادت مجھے عطا فرمائی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ بھی پورا فرمائے گا. امام محمد رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو امام محمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر آیا، قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں تھی، آ کر لیٹ گیا، اس سے میں نے کچھ مسائل مستنبط کیے، اسی حال میں مشغول تھا کہ معلوم ہوا کہ روح اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہو گئی. جب روح بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر ہوئی تو حق جل شانہ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو یہ علم میں تمہیں عطا نہ کر، جاؤ بخش دیا، معاف کر. اگر جہنم میں ڈالنا مقصود ہوتا تو یہ علم تمہیں عطا نہ کرتا. اس علم کی اللہ تعالی کی طرف سے عطا اور بخشش، بشرطے کہ علم صحیح ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو، حسن نیت کے ساتھ ہو، یہ ضمانت اور شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اس لیے فرمایا کہ جاؤ بخش. تو امام محمد رحمہ اللہ ظاہر ہے کہ بڑے درجے کے فقیہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ منازل تو وہی ہیں، اسی علم کی یہ منزلیں ہیں، یہ مراحل اور یہ مراتب ہیں، کوئی ادنا میں ہے، کوئی اعلی میں ہے. تو اس لیے اہل علم کے لیے بشارت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ شرح معظم میں لکھا ہے، فرمایا کہ مجھے اشعار کا بہت شوق تھا، شعر گوئی میرا محبوب مشغلہ تھا. ایک بار میں حج کے لیے گیا تو منا کے علاقے میں پہاڑ کی طرف میں جا رہا تھا،
تو آواز آئی کہ علیک بالفقہ، علیک بالفقہ. یہ جو شعر گوئی کا مشغلہ بنا رکھا ہے اس کو چھوڑ کر فقہ کے اندر لگ جائیے.
امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت دل اچاٹ ہو گیا، ادھر سے ادھر آ گیا،
حق تعالی کی طرف سے القا ہوا، ہاتف کی آواز آئی کہ علیک بالفقہ.
تو فقاہت کا مقام، علم شریعت کا مقام، علوم اسلامیہ کا، علوم نبوت اور علوم وحی کا مقام وہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں ضمانت ہے اس کی آخرت کی نجات کے واسطے. اللہ نے ہمیں، شکر ہے اللہ تعالی کا، ادا نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر دیا کہ جو حاملین علوم نبوت کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری یہ نسبت قائم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقیقت بھی عطا فرمائی.
میرے عزیزوں اور دوستو، زندگی کے اندر بہت سے آپ کو ایسے مراحل ملیں گے کہ دنیا اپنی طرف آپ کو کھینچے گی، آپ کے افکار و نظریات کو بدلنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگائے گی، آپ کے اعمال کو مقدر بنانے کے لیے پوری طریقے سے وہ سامنے آئے گی. لیکن اپنے اس اعزاز اور اس منصب کے مقام، اس منصب اور مقام کو فراموش نہ کرنا کہ آپ کا سلسلہ یہ سلسلۃ النور ہے جو براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا. اس کی حرمت و عظمت ہر وقت، اس کا تقدس پیش نظر رہنا چاہیے. تم نے حدیث میں، آپ حضرات نے حدیث میں ایک روایت پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل الفقیح فی الدین، نعم الرجل الفقیح فی الدین ان احتیج الیہ نفع و ان استغنی عنہ اغنا نفسہ. فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا بہترین آدمی وہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آئیں تو وہ ان کو نفع پہنچاتا ہے، غرور اور تکبر نہیں کرتا، ان کو منع نہیں کرتا. لیکن وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْ، اگر لوگ اس سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار کریں تو اغنا نفسہ، وہ بھی اپنے آپ کو بے نیاز بناتا. یہ ہے نعم الرجل الفقیح فی الدین، سب سے بہترین آدمی دین کی سمجھ اور فقاہت رکھنے والا اس کا مقام. تکبر اور غرور نہ ہو، ہمارے سامنے عوام آئیں، اہل دنیا آئیں، اپنی دینی ضرورتوں کو لے کر آئیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، کسی اور رہنمائی کے لیے آئیں، تو اپنے دروازے بند کر کے مت رکھو، ان کے لیے دروازے کھلے رکھو. ان کو جس چیز کی دینی ضرورت ہے کوشش کرو کہ وہ ضرورت ان کی پوری ہو جائے، خود نہیں کر سکتے تو کوئی صحیح رہنمائی ان کی کرو. لیکن اگر کوئی صاحب دنیا آپ سے اعراض کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر دین کا فقیہ اور دین کا عالم، اس کی شان یہ نہیں کہ وہ اس کی خوشامد میں لگے، اس کا کام یہ نہیں. پھر اس کا کام یہ ہے کہ اغنا نفسہ، بٹ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. غنی النفس مستغنی ہو گئے. علم کو برباد کر دینے والی چیز یہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ علماء کے قلوب سے کون سی چیز علم کو نکالتی ہے، من الذی اخرج العلم من قلوب العلماء، قال الطمع. علماء کے دل سے کون سی چیز علم کو نکالتی ہے؟ تو فرمایا کعب نے
کہ وہ طمع اور حرص اور لالچ ہے.
جس عالم کے قلب میں طمع دنیا کی پیدا ہو جائے گی، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، علم اس سے رخصت ہو جائے گا، علم باقی نہیں رہ سکتا. دونوں کا آپس کے اندر تضاد ہے، بیر ہے. اگر اس علم کی عظمت، اس کے وقار، اس کے تقدس کو قائم رکھنا ہے تو پھر دنیا سے دامن بچا کر جائے. دنیا میں رہتے ہوئے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا حاصل کرنا یہ تو ممنوع نہیں ہے، لیکن دنیا جمع کرنے کے لیے حرص اور طمع میں مبتلا ہونا یہ مرض اور روگ اور بیماری ہے. یہ علم کو فنا کرنا. آج اہل علم کے اندر یہ باتیں عام ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل دنیا، اہل ثروت، متمول کہ جو ہمیں خاطر میں نہیں لاتے، ہم ان کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں. وہ ہم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، ہم ان کو منانے کی فکر کرتے ہیں. اس نے ہمارے وقار علم کو بھی مجروح کیا، حرمت علم ختم ہو گئی، بلکہ وہ علم ہمارے دلوں سے نکل گیا. اس لیے عزیزان محترم، آپ ہی سے میرا خطاب ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی کے اندر حاملین علوم نبوت کی شکل کے اندر، اس قافلے کے اندر شامل ہو کر کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین دین کا اور حاملین دین کا قافلہ ہے، اس میں شریک ہو کر اگر بارگاہ خداوندی کے اندر حاضری نصیب ہو تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کے طرز عمل، ان کے نقش کو اختیار کریں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں، اپنے اس علم کو اور وقار علم کو کسی مرحلے میں مجروح مت ہونے دیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے اس علم کے تقدس کو پہچانا تو دنیا سمٹ کر آپ کے قدموں میں آئے. جس دنیا کی طرف آپ بھاگ کر جا رہے ہیں وہ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ اس سے بھاگیں گے وہ آپ کے پیچھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آئے اور یہ درخواست کی کہ حضرت اسے قبول فرما لیجیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ مجھے ملتا ہے میں اسی کے مصرف کو تلاش کرتا ہوں کہ اس کو کہاں خرچ کروں، یہ اشرفیاں لے کر میں کیا کروں. کسی رئیس کی طرف سے بھیجی گئی تھی. حضرت نے اعراض فرمایا، انکار فرمایا، وہ لانے والا بھی پیچھے لگا رہا. حضرت مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، جوتیاں باہر دروازے کے اوپر اتاری، اس آدمی کو اور تو کوئی موقع نہیں ملا، وہ اشرفیوں کی تھیلی جوتیوں میں ڈال کر بھر کر چلا گیا کہ حضرت آئیں گے، جوتے پہنیں گے تو اشرفیاں ہوں گی تو اٹھا لیں گے. حضرت نماز پڑھ کر نکلے، دیکھا کہ پاؤں ڈالا تو اس میں کوئی چیز پھنسی ہوئی. حضرت نے پاؤں ہی ڈال کر اس کو اس طریقے سے جھٹک دیا اور اشرفیوں کو جھاڑ کر جوتے خالی کر کے پہن لیے. جو ساتھ تھے فرمایا کہ لوگ دنیا دوسرے طریقے پر کماتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا ان سے بھاگتی ہے، اور ہم دنیا سے بھاگتے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. دیکھو کس طریقے سے آ گئی، قدموں میں آ گئی پاؤں. جب اس سے بھاگو گے تو اس کی خصلت یہ ہے، اس کی عادت اور فطرت یہ ہے کہ یہ قدموں میں آئے گی، اور آپ اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نخرے دکھلائے گی. بس اتنا ہی فرق ہے. اس لیے بات کچھ لمبی ہو گئی، میں ختم کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کا یہ سلسلہ ذرنی، یہ سلسلہ الذهاب، سلسلہ النور، وہ ہے کہ جس کے آپ امین ہیں، اس کی حفاظت کیجئے، اس کے حقوق و آداب اور تقدس اس کو پہچانیے، اور اللہ جل شانہ نے جو آپ کو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں اس جہان کے اندر آپ کے ذریعے سے اس نظام خلافت ربانی کی تفصیلات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا تعین کیا ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کر، نظام خلافت ربانی صرف مسجد کی حد تک نہیں، وہ امانت جو ان آیات میں ذکر کی گئی ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ تمام وظائف دین کا نام ہے، تمام تکلیفات شرعیہ کا نام ہے، لہذا وہ مسجد کے اندر ہوں یا منڈی کے اندر ہوں یا دفتر کے اندر ہوں یا سڑک کے اوپر، وہ تمام کے تمام احکام اور وہ فرائض جو اس خلافت ربانی کے نظام کو دنیا میں صحیح طریقے پر نافذ کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کی تکمیل آپ کی ذمہ داری ہے. خود بھی اپنی زندگی کے اندر ان کو نافذ کیجئے، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب تک انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کرتا وہ دوسروں کے اندر بھی نافذ نہیں کر سکتا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر سے بات چل رہا ہے، اس لیے اپنے اپنے اہل خانہ کے اندر اس سارے نظام کو مکمل کرنا ہے، عبادات کا نظام ہے، معاملات کا نظام ہے، اپنوں کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہے، وہ چاہے دنیا کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، سیاست کا ہو، حکومت کا ہو، دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتاً اس سے اللہ کے اس نظام خلافت کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ اس کے مناسب ہے جو ہم کر رہے یا اس سے متصادم اور متعارض. اگر ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جا کر اللہ کے نظام کے مطابق، لیکن منڈی میں سودا بیچتے ہیں اس کے خلاف، تو ہم نے اللہ کے اس نظام خلافت کے اندر خیانت کی. کیا یہ دین کا نظام جس کے لیے آدم اور ذریت آدم اور آخر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا گیا وہ صرف مسجد کے لیے تھا؟ وہ تو آپ کو زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر اپنا عملی نمونہ پیش کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ جس دین کے ہم حامل ہیں، جن علوم دین کو ہم لے کر آئے ہیں، جس نظام خلافت ربانی کے ہم داعی ہیں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہدایات ہمارے کے اندر موجود نہ ہو، اس کی عملی تنفیذ، عملی تشکیل کی ضرورت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نوافل کچھ چار زیادہ پڑھ لی، آگے بڑھے تہجد پڑھ لیا، اشراق پڑھ لیا، تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو دنیا میں نافذ کر دیا جو مقصود تھا. اس کے لیے آپ کو منڈی اور بازاروں کے نظام کو بھی بدلنا پڑے گا، دفتروں کے نظام کو بھی بدلنا پڑے گا، عدالتوں کے نظام کو بھی بدلنا پڑے گا، اپنوں اور دوسروں کے اندر جو آپ کے نظام ہائے زندگی ہیں ان کے اندر آپ کو اصلاحات کرنی پڑیں گی. یہ سارے کام جب حدود شریعت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول کے مطابق جب ہوں گے، تب جا کر یہ تفصیلات اور یہ مکمل نظام خلافت ربانی دنیا میں نافذ ہو. صرف عبادات کی حد تک نہیں، معاملات، آج ہم اس میں سب سے زیادہ کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں. حقوق العباد ہمارے یہاں آج کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اپنوں کے حقوق ہیں، عزیزوں کے حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، آج ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیا یہ اللہ کے اس نظام کا جز نہیں؟ بس آپ سے مجھے صرف یہ درخواست کرنی ہے آخر کے اندر
اور یہ بڑے ہی دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ درخواست کرنی ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اس مادر علمی سے آپ کا ایک تعلق جوڑا ہے اور یہاں کے حضرات مشائخ اور ساتذہ کبار سے آپ نے استفادہ کیا ہے، آپ اس کی حرمت و تقدس کی قدم قدم کے اوپر حفاظت کیجیے. یہ در حقیقت آپ کی ذات کا معاملہ نہیں، آپ کے دین کا معاملہ ہے، آپ کے اساتذہ کرام کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ سلسلہ جو پورا کا پورا سلسلہ ذہب ہے، یہ در حقیقت اس سارے سلسلے کی عزت و ناموس کا معاملہ. دنیا طلبی سے، تما و حرص سے بچیے، عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھیے، اہل دنیا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر و ذلیل مت کیجیے، وقار علم کو قائم رکھیے. جو خدمات اللہ جل شانہ نے آپ کے سپرد کیے ہیں، ان خدمات کو آپ اپنے لیے حرز جان بنا کر یہ سمجھیے کہ دنیا میں اس سے قیمتی چیز کوئی کسی کو